بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. آج یکم جمادی الاول اور 19 جنوری ہے. پروگرام پیش خدمت ہے عالمی منظرنامہ. میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور, اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار غلام مرتضیٰ صاحب.
السلام علیکم سامعین.
جی سامعین, عالمی منظرنامہ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور عالمی منظرنامہ پروگرام میں ہم آپ کو ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے نہ صرف آگاہ کرتے ہیں بلکہ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ماہرین کے آراء و تجاویز سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے اہم موضوعات آپ کو بتاتے چلتے ہیں. حکومت صنعتی شعبے کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے, وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب. ملکی معیشت مسائل کے باوجود ترقی کی راہ پر گامزن ہے, خزانہ کے بارے میں وزیر مملکت رانا محمد افضل خان. کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان اور فلپائن کا دو طرفہ پالیسی مشاورت کا جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا. امریکی ٹون میئر دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مارچ میں پاکستان کا دورہ کریں گے. برطانیہ اور فرانس کے مابین تارکین کے حوالے سے نئے معاہدے پر دستخط ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے افریقہ کے حوالے سے بیان پر امریکہ کا معذرت سے انکار. شام میں کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے والوں کے خلاف تحقیقات تیز کی جائیں اقوام متحدہ. تائی حدود کی خلاف ورزی پر ترکی طیارے مار گرائے جائیں گے, شام کا انتباہ. اور سامنے اس کا پروگرام میں شامل کریں گے مختصر سی قومی اور بین الاقوامی خبریں اور بین الاقوامی داریا بھی. جی سامعین, موضوعات کی تفصیل کی جانب بڑھیں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 بجے تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے, کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں, نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک, صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ.
جی سامعین, ویلکم بیک. پروگرام آپ سن رہے ہیں منظرنامہ. میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار غلام مرتضیٰ صاحب. اور سامعین, بڑھتے ہیں اپنے آج کے سب سے اہم موضوع کی جانب. اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ کاروباری شعبے کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور وہ ماحولیات اور صحت کے قومی فورم کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کاروباری شعبے کی سماجی ذمہ داری سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت ان کو کاروباری اور تجارتی کمپنیوں اور افراد کے لیے سہولیات اور تعاون کی فراہمی میں گہری دلچسپی رکھتی ہے جو معاشرے کے پسماندہ طبقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں مصروف عمل ہیں۔ اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ کاروباری اور تجارتی شعبے میں نے سماجی خدمات کے شعبے میں شاندار کردار ادا کیا ہے اور ملک کا مثبت اور اعتدال پسند تشخص اجاگر کرنے کے لیے اسے فلم اور کھیلوں کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں جانوں گا آپ کی رائے، کیا کہتے ہیں غلام مرزا صاحب، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں اس کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مختلف شعبوں کے حوالے سے بات کریں تو کئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو کہ ماضی میں نہیں کیے گئے تھے، اور خاص طور پر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو پسماندہ طبقے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پھر کاروباری تجارتی کمپنیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور ان کے جو افراد ہیں انہیں سہولیات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ کیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب، آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی۔ بنیادی طور پہ جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے، سماجی بہبود کا ذکر جو کیا جاتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے ذریعے سے آپ جو پسماندہ لوگ ہیں ان کو بھی، باقی لوگ جو ہیں ان معاشرے کے دیگر طبقات ہیں، ان کے برابر زندگی ان کی لے کے آئیں، تو اس حوالے سے جو دنیا بھر میں جو پریکٹسز جو اپنائی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی الحمدللہ وہی پریکٹسز اپنائی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر گرو کر رہا ہے پاکستان میں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی سیکٹر کے جو سماجی شعبہ کی ترقی کے حوالے سے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ میں یہاں دو تین سیکٹرز کی بڑی اہم مثالیں آپ کے سامنے، بڑے آپ کو اچھا لگے گا یہ باتیں سن کے، ہمارے سامعین کو بھی، کہ اگر آپ صرف ٹیلی کام سیکٹر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بلین آف بلین روپیز کی انویسٹمنٹ ہر سال کی جاتی ہے، جس سے ہم براڈ بینڈ ایسے غریب علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں، کم ترقی یافتہ علاقوں میں ہم پہنچاتے ہیں، جو یو ایس ایف ہے، یونیورسل سروس فنڈ ہے، اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ اپنے، کیونکہ گورنمنٹ نے یا ٹیلی کام کمپنیز نے اس وقت تک وہاں سروسز فراہم نہیں کرنی ہوتی جہاں تک ایک حد تک انہیں وہاں سے کنزیومرز نہیں ملتے، وہاں انہیں اس لیول کے لوگ نہیں ملتے جہاں سے ان کو ریونیو جنریشن ہو۔
صحیح،
لیکن حکومت کا کام ہے تمام طبقات کو ایک نظر سے دیکھنا، کیونکہ اس کی نظر میں پیسے کمانے والا بچہ یا پیسے نہ کمانے والا بچہ والدین کی نظر میں برابر ہوتا ہے۔
صحیح،
ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے اور ریاست کے بچے تمام ایک جیسے، ایک طرح کے وہ سلوک کے مستحق قرار پاتے ہیں۔
بے شک،
تو جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ہے اس کا بنیادی طور پہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر جو ورنربل سوسائٹیز کے طبقات رہ جاتے ہیں ان کو بھی اپ لفٹ کیا جائے، ان کو اسی طرح سے ہم وہاں پہ لے کے جائیں۔ تو ایک ٹیلیکوز میں آپ نے، ٹیلیکوز کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پسماندہ علاقوں میں کافی کام کی ہے براڈ بینڈ کے حوالے سے،
بالکل۔
پھر بچیوں کے اسکول، سماجی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس کو، اس میں یو ایس ایف بھی ملا ہے، اس میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ پاکستان بیت المال نے بہت تعاون کیا ہے، اور صرف گرلز ایجوکیشن، گرلز کمپیوٹر ایجوکیشن اور براڈ بینڈ کے ذریعے سے ای ایجوکیشن، ای کامرس میں ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور کافی اچھا کام کیا گیا ہے اس گورنمنٹ کے دور میں یہ ہوا ہے۔
صحیح،
دوسری واضح اور اہم مثال جو ہے اس حوالے سے آپ کو آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ملے گی، بلین آف روپیز کا وہاں پہ بزنس ہوتا ہے، جس طرح آئل اینڈ گیس سیکٹر کی جو آپ کے او جی ڈی سی ایل ہے، مری گیس کمپنی ہے، دیگر گیس کمپنیز ہیں، ان کا بلین آف روپیز کے ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں سالانہ، اسی میں سے پرسنٹیج آپ کو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی ملتی ہے۔
صحیح،
اس کو آپ پھر، اب تو اتنا اچھا قانون بنا دیا گیا ہے کہ جو علاقہ جس میں سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جہاں سے گیس، آئل یا دیگر جو معدنیات ہیں وہ نکلی ہیں، ایکسپلور ہوئی ہیں، وہیں پہ آپ نے اس کا میجر چنک جو ہے وہ آپ نے اسی علاقوں میں لگانا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے جو پولیٹیشنز ہوتے تھے ان کی مرضی سے وہ چیزیں لگتی تھیں، اب ان کو نکال باہر کی ہے۔
صحیح،
اب یہ امینڈمنٹس باقاعدہ قانون میں کی گئی ہیں، یہ اس کو غیر سیاسی کر دی گئی ہے، ڈپٹی کمشنر کو وہاں پہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہاں پہ فنڈز جو ہیں وہ پول کرتی ہیں کمپنیاں، وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس چلے جاتے ہیں، بورڈ بنا ہوا ہے، کمیٹیز بنی ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، ایجوکیشن پیشنٹ کی صحت کی یا اس کے ملتے جلتے جو بھی اقدامات سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے, تو ان تمام جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہیں. آپ بلوچستان میں دیکھیں, آپ جانڈ ٹال, یہ جو ادھر ہمارے کے پی کے میں کافی گیس اور اس کے ہمارے ہیں
جی,
تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ ملے گا کہ یہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہ دو بڑی مثالیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو آپ تھر میں چلے جائیں,
بالکل
تھر میں اینگرو کمپنی ہے جو تھر کول کو ایکسپلور کر رہی ہے.
صحیح.
تو تھر نے جو ہے نا, تھر کو باقاعدہ طور پہ انرجی کوریڈور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھر کوئلے کا انرجی کوریڈور ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا, اور بہت کام ہو رہا ہے وہاں پہ.
صحیح.
اگر آپ نے وزٹ کیا ہو یا آپ کبھی وہاں وزٹ کرنے جائیں تو آپ کو تھار میں آپ دیکھیں کہ تھار تو بدل کے رکھ دیا ہے ان کمپنیز نے.
اچھا
جی, وہاں پہ جو ہماری خواتین ہیں تھار کی, ان کو انہوں نے ٹریکٹر چلانے کی, ڈمپر چلانے کی ٹریننگ دے دی ہے.
اچھا ماشاء اللہ.
وہاں ان کو ان کے جھونپڑے ہوتے تھے,
ہاں
ان جھونپڑوں کو انہوں نے کوارٹرز میں تبدیل کر دی ہے.
صحیح.
ان کی کمیونٹیز بنا دی ہیں.
صحیح.
سکول بنا دیے ہیں, بچے سکول بھی جاتے ہیں اور خواتین ان کو دیکھ بھال کرتی ہیں. سیکنڈ ٹائم ان کو کام وہاں پہ مل جاتا ہے. ان کے پیسے بھی ہیں, ان کے خامد جو ہیں وہ فارغ بیٹھے رہتے گھروں میں.
صحیح.
یہ وہ لوگ تھے جو بےچارے مانگ تانگ کے گزارا کر رہے ہوتے تھے.
اچھا.
تو ان کو لائف اور روڈز نیٹورک, ان کو لائف اس طرح کی دی گئی ہے کہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی جو ہے اس کو, یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو جب یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ مس مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات کی ہے بنیادی طور پہ, وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں جو کردار ہے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا, جو کل سمٹ ہوا تھا اس حوالے سے, ساری ان کا فوکس یہی تھا, ان چیزوں کے اوپر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی چیزیں. تو یہ تمام صورتحال ہے جو ہماری محترمہ وزیر ملکہ برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے یہ بیان کی ہیں.
بے شک آپ نے درست فرمایا, اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ عام عوام کو ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ملک بھی ترقی کرے گا اور عام عوام کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی اوپر جائے گا. اور سامنے بڑھتے اپنے اگلے موضوع کی جانب, وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل خان نے کہا ہے کہ ملکی معیشت مسائل کے باوجود ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اور اسلام آباد میں آئی ایم ایف کے بارے میں پاکستان کے ریزیڈنٹ نمائندے میروف توخیر این سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بڑے پیمانوں پر ترقی, برآمدات کی بہتری اور درآمدات کے بہتر نظم و نقص سے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملی ہے. اور انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے پاکستان میں اقتصادی خوشحالی آئے گی. اور سامنے بڑھتے اپنے اگلے موضوع کی جانب, دفتر خارجہ نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو اسلام آباد میں طلب کیا, اور گزشتہ رات ورکنگ باؤنڈری کے سیالکوٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزی پر شدید احتجاج بھی کیا, اور بھارتی فائرنگ سے دو طرفہ بے گناہ خواتین شہید اور آلموسٹ تین کے قریب یہاں پر ہم دیکھنے کے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اور دفتر خارجہ نے ضبط و تحمل کی اپیل کے باوجود بھارت مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. غلام مدہ صاحب, اس حوالے سے جانوں گا آپ کی رائے, کیا کہیں گے بھارت اپنی ریاستی دہشت گردی سے بالکل باز نہیں آتا, اور روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, یہاں پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپاہج بھی ہو رہے ہیں, لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی اور ریاستی دہشت گردی ہر جگہ پر قائم کیے ہوئے ہیں.
جی بالکل, اس طرح سے ہی ہے جیسے آپ, ہم نے بھی تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ جب وہ بھارتی دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم طلب کرتے ہیں وہاں ڈپٹی ہائی کمشنر کو یا کمشنر کو, انہیں راسلہ بھی دیتے ہیں, انہیں وجوہات سے بھی آگاہ کرتے ہیں, ورکنگ باؤنڈری میں بھی جو اور ایل او سی پہ بھی جو فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن بھارت نے اپنی ہٹ دھرمی قائم رکھی ہوئی ہے, انہوں نے اس سے باز نہیں آنا ہے, کیونکہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں.
صحیح.
صہیب صاحب, اس میں ان کی لائف اس میں ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ کریٹ کر کے رکھے ہیں, اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنی عوام کے سامنے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مودی سرکار اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتی رہے, بھلے دنیا بھر میں اس کی اس ایشو کے اوپر, اس ان معاملات کے اوپر ان کی جو ہے وہ جگہ سائی ہوتی رہے. یہ اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت پاکستان کی ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزی کرتا ہے اور بلا اشتعال فائرنگ تقریباً روز کا معمول ہے. ہزاروں واقعات ہیں پر ایئر پر اینم جو ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں, جس میں ہزاروں پاکستانی زخمی ہو جاتے ہیں, ہمارے معصوم شہری جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کئی شہید ہوتے ہیں. جو کولیٹرل ڈیمیجز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, مکانات تباہ کر دیے جاتے ہیں, تو اس کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے پاکستان نے دنیا بھر کے ممالک میں اپنے مشن بھی بھیجے ہیں, دنیا بھر میں پاکستان نے احتجاج بھی ریکارڈ کروائے ہیں, پاکستان اقوام متحدہ میں بھی تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ مراسلے اپنے وہاں پہ بھیجتا ہے. جس طرح سے یہ مراسلہ جو انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ صاحب کو دیا گیا ہے, اسی طرح کے مراسلے جو ہیں وہ ایز اٹ از ہم وہاں پہ بھی انڈیا کی طرف سے ہم وہاں پہنچاتے ہیں اقوام متحدہ میں, وہاں پہ بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ بھارت اپنی ہٹ درمی قائم رکھتا ہے اور اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, لیکن جگ رسائی اس کی بہر کیف پوری دنیا میں ہو رہی ہے.
بے شک آپ نے درست فرمایا, اور نیتن یاہو کا وزٹ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی دو دنیا کے عظیم بڑے دہشت گرد ملکوں کے سربراہ آپس میں ملے ہیں, تو کوئی نہ کوئی دہشت گردی تو وہ کریں گے ہی, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں جتنے یہ دو ممالک انوالو ہیں شاید ہی پوری دنیا میں کوئی ہو. اور سامن بڑھتے اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں گے پاکستان اور فلپائن کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا, اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے دستیاب مواقع اور امکانات کی نشاندہی بھی کی گئی, اور پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا جبکہ خارجہ امور کے محکمے کی پالیسی کے انڈر سیکرٹری اینڈرک اے منالو نے فلپائن کے وفد کی قیادت کی ہے, اور اجلاس میں سیکیورٹی, انسدادی دہشت گردی, اقتصادی ترقی, تجارت, تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اضافے کے امکانات پر بھی غور کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر بھی سامنے شامل کروں گا کہ بحرین کے جو پاکستان کے جو بحرین میں سفیر ہیں جاوید ملک, انہوں نے ملاقات کی ہے بحرین کے وزیر خارجہ سے, اور یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت بڑے آپ کو مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں اگر آپ وہاں پر اپنا اس طرح کا کوئی بورڈ بھیجیں. تو یہ دونوں خبریں میں مرج کر کے غلام مرزا صاحب آپ سے جانوں گا, آپ کا تبصرہ کیا کہتے ہیں سوال سے آپ کے, دونوں یہ کافی امپورٹنٹ نیوز ہیں.
جی بالکل, دونوں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور دونوں انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہیں. پاکستان اس وقت بہت زیادہ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے اچھا ملک جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے. پاکستان میں بڑے پرکشش مواقع ہیں سرمایہ داری کے, دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان میں آ رہے ہیں, یہاں سی پیک آ رہا ہے, سی پیک بن چکا ہے کافی زیادہ, اور باقی انویسٹمنٹ کے لیے لوگ جہاں آ رہے ہیں. جو بحرین میں بھی بات کی گئی ہے جاوید ملک صاحب کی جانب سے, وہ بھی ایسا ہی ہے, انہوں نے دعوت دی ہے. یو اے ای کے لوگ بھی یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے بحرین کے جو لوگ ہیں انہیں بھی کہا ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اس طرح فلپائن کی جو انڈسٹری ہے ان کو بھی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فلپائن کی جو انڈسٹری ہے اس کا پوری دنیا میں کوئی نیبر بدل نہیں ہے, کہ اگر ہم فلپائن سے ہیومن ریسورس کی ٹریننگ لوگوں کو دلوائیں تو ہمارے لوگ بھی پوری دنیا میں جا کے اوورسیز میں اپنا کام بہت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں اور زرعی مبادلہ پاکستان بھجوا سکتے ہیں.
بے شک آپ نے دو سمایا, اور سامن یہاں پہ وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. وزیر اعظم نے ملک میں ای کامرس کے ذریعے کاروبار کو فروغ دینے کی ہدایت کی ہے. پنجاب کے وزیر اعلی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین نے آج لاہور میں ملاقات کی اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مزید بہتری کے لیے ملک میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کا سفر جاری رکھے گی. آج ویلنگٹن میں پانچویں اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 15 رن سے شکست دے کر سیریز 5-0 سے جیت لی. اور سامعین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن, پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات, کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال, اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलावी खबरें और उन पर तजिए, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराह रास्त रिपोर्ट।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
سامعین ویلکم بیک، پروگرام آپ سن رہے عالمی منظرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار جناب غلام مرتضیٰ صاحب۔ اور سامعین بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ای کامرس کے ذریعے ملک میں کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت کی فراہمی اور کاروبار کے فروغ کی پالیسی لائحہ عمل کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے، اور اسلام آباد میں ای کامرس پالیسی لائحہ عمل سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ملک میں ای کامرس کے ذریعے کاروبار اور اس سے سہولت کی پالیسی وضع کر رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روزگار کے نئے مواقع، منڈی تک رسائی میں سہولت، دستاویزی معیشت اور کاروبار کے فروغ سمیت ملکی معیشت کو وسیع تر فوائد پہنچیں گے۔ اور اس حوالے سے جانوں گا غلام مدد صاحب آپ کی رائے، اور یہ بتائیے گا کہ ای کامرس، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ساری چیزیں الیکٹرانک ہو چکی ہیں، ساری انٹرنیٹ بیس آن لائن چیزیں ساری ہو چکی ہیں، تو ای کامرس کے حوالے سے بتائیے گا ای کامرس کیا چیز ہے اور کس طرح سے اسے پروان چڑھایا جائے گا ملک میں؟
بنیادی طور پہ ای گورنمنٹ کا ایک منصوبہ تھا جو تقریباً 2004 میں آن ورڈ یہ شروع ہوا تھا۔ ای گورنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ای فائلنگ پہ جانا ہے، مکمل طور پہ ہم نے ختم کر دینا تھا تمام یہ فائلنگ سسٹم اور پیپرز آلموسٹ ہم نے ختم کرنے تھے، ود ان 3 ہم نے ختم کرنا تھا۔ 2007 میں یہ پروگرام ہم نے وائنڈ اپ کر دینا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا۔ پھر یہ اس کی پیریڈ ایکسٹینڈ ہوتا گیا، آج تک یہ ابھی اسی طرح سے ہی ہے، کیونکہ بابو جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ پینسل اور یہ پیپر سے باہر آئیں۔
صحیح،
اصل میں یہ چیز یہ ہے کہ آپ نے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے سے، آپ نے اپنے کمپیوٹر سے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے جو آپ کے پاس آپ کی جو بھی گیجٹس ہیں،
صحیح،
وہاں پہ آپ نے ای میل جنریٹ کرنی ہے کسی بھی کام کے لیے۔ ایک جونیئر کلرک ہے، اس نے ایک سمری ڈیزائن کرنی ہے اور اس نے بھجوا دینی ہے کنسرنڈ اپنے آفیسر کو، اس نے اس کے اوپر ریمارکس دینے ہیں، اس نے آگے ڈی ایس کو بھیج دینی ہے، ڈی ایس نے کنٹرولر کو بھیج دینی ہے، کنٹرولر نے آگے جے ایس کو بھیج دینی ہے، جے ایس نے آگے سیکرٹری کو، سیکرٹری نے وہ پی ایم سیکرٹری کو بھیج دینی ہے، پی ایم سیکرٹری نے سیکرٹری پی ایم کو، اور ود ان ہاف این آور وہ سمری ایز اٹ از واپس آ جانی ہے۔
صحیح،
یہ وہ کام ہے ای جو سسٹم ہے ای گورنمنٹ کا۔
صحیح،
اسی ذریعے سے آپ نے تمام چیزوں کو، میں نے ایک صرف بات بتائی ہے، ڈاک چلانے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن جب آپ ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو ای کامرس میں آپ نے ٹریڈ بھی ای میں کرنی ہے۔
صحیح،
تو آپ نے باہر دنیا بھر سے اپنی چیزیں خریدنی ہے، ای سٹورز آپ نے کپڑے خریدے، خواتین کپڑے خرید رہی ہیں، جیولری خرید رہی ہیں، نوجوان اپنے پینٹ شرٹ یہ وہ ہر چیز وہاں سے خرید رہے ہیں۔
بالکل،
تو اسی طرح پیمنٹس جو ہیں وہ کارڈ کے ذریعے پلاسٹک منی چاہ رہی ہے آپ وہاں سے کر رہے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ لوگ جو سافٹ ویئر بناتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں وہ کیوں وہاں پہ بیچے نہیں جا سکتے؟ ہمارے نوجوان باہر کی دنیا میں بیٹھ کے یہاں سے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے یہ والی چیزیں ہیں کہ ہم نے تھرو آؤٹ پوری دنیا میں مارکیٹس اویلیبل ہیں. نوجوانوں کو ہم نے ترتیب دینا ہے کہ آپ ہر چیز میں الیکٹرانکلی آپ ان ہوں اور اس کام کو لے کے آگے چلیں اور کام کو بڑھائیں.
بے شک غلام مدہ صاحب آپ نے درست فرمایا, اور ڈیفینیٹلی ایک نئی ایک جہد ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کاروبار جو جا رہا ہے آن لائن سسٹم سارا, اس میں بینکنگ بھی شامل ہو چکی ہے, اس کے اندر ای کامرس یعنی ای ٹریڈنگ بھی شامل ہو چکی ہے, اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری میلز وغیرہ جس طرح جتنا بھی آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ بھی الیکٹرانکلی ہو رہا ہے. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, کاغذ بھی کافی زیادہ بچتا ہے, درخت کافی بچتے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہوگا تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پرسان بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور اگلا موضوع ہمارا امریکی ٹاؤن ناظم کے حوالے سے ہے, اور وہ مارچ میں پاکستان کا دورہ کریں گے جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دیا جائے گا. ان کے ساتھ ایک بزنس ڈیلیگیشن بھی ہوگا, اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ سیالکوٹ کا دورہ کرے گا بزنس ڈیلیگیشن, اور سیالکوٹ کو نام دیا گیا تھا سسٹر سٹی کا. یہ ایگریمنٹ ہوا ہے جولائی 2017 میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ٹریڈ کے حوالے سے اگر بات ہوگی تو اسپورٹس گڈز ہیں سیالکوٹ میں, تو یہاں سے کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ بھی وہاں سے آئے گی, اور یہاں سے جو گڈز ہیں وہاں پہ لازمی جائیں گی. اور سامنے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, برطانیہ اور فرانس کے مابین تارکین کے حوالے سے نئے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں, اور یہ دستخط فرانس کے صدر ایمینل میخوا اور برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے کے دوران لندن میں ہوئے. اور اگر ہم بات کریں اس حوالے سے, دونوں جو اطراف ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے اسے زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے گا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ, کہ آپ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے یا ان کے اوپر مزید سختیاں لگائی جائیں گی؟ غلام مرتضیٰ صاحب,
جی اس طرح سے نہیں ہے, تمام ممالک جو ہیں بارڈر مینجمنٹ اپنی بہتر کر رہے ہیں.
صحیح.
اور اچھی بات ہے, بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہی آپ پریمپٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو دہشت گردی سے بچا سکتے ہیں, اپنے آپ کو دیگر جو وسائل کی تقسیم, کیونکہ بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس اپنی آبادی سے زیادہ لوگ آ جائیں, تو یہ ہے کہ ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ کا پورا پورا آپ کے پاس حساب رہتا ہے. اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی شامی لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے یا لبنان کے لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے یا کسی اور ملک کے لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے, کیونکہ پوپ نے باقاعدہ طور پہ تمام جو کرسچن اسٹیٹس ہیں جو جہاں جہاں پہ عیسائی بستے ہیں ان کو کھلے الفاظ میں یہ کہا ہوا ہے کہ جہاں سے بھی مسلم شام سے, عراق سے یا ادھر دیگر جو علاقے ہیں جہاں پہ انسرجنسی ہے وہاں سے اگر مسلم آتے ہیں تو ان کو جگہ دی جائے اور ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے مائگرنٹ کا سٹیٹس دیا جائے.
بے شک آپ نے تو سنایا کہ اس سے بہتر ہی آئے گی وہاں پر, لیکن شاید اگر اس کے اندر یہ نہ ہو کہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کئی ماہرین کی جانب سے بھی کہ اس کے اندر مزید سختی کی جائے گی تارکین کے اوپر, اور تارکین کے آگے بچارے قسم پسی کی حالت میں ہوتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں, اگر ان کے خلاف سخت ایکشن لیے گئے تو ڈیفینیٹلی یہ اپنے ملک جنہیں محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا اس میں. اور سامعین بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, ڈونلڈ ٹرمپ کے افریقہ کے حوالے سے بیان پر امریکہ کا معذرت سے انکار, اور اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلے نے کہا ہے کہ افریقہ جو ہے ہمارے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو بیان دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس پر بالکل انہوں نے تبصرہ نہیں کیا اور انہوں نے معذرت سے بھی انکار کر دیا ہے. اور جبکہ اگر ہم بات کریں جنیوا میں اقوام متحدہ کے امبیسڈر جو ہیں اور خاص طور پر جو اینٹونیو اینڈوگ ایم بی اے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ ان بہت نازیبا قسم کا الفاظ استعمال کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افریقہ کی جتنے بھی وہاں پر اقوام ہیں, جتنے بھی وہاں پر ملک ہیں ان کے حوالے سے. کیا کہیں گے غلام مرتضیٰ صاحب؟
ٹرمپ صاحب کا ایک جگہ پہ نہیں ہے کوئی بھی ایسی ریسزم کے نام پہ, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نسل پرست بھی ہیں اور مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے کام شروع کیا تھا, پھر کرسچنز کو بھی باتیں کی, یہودیوں کو بھی باتیں کی. کون سا ایسا مذہب ہے یا کون سے ایسے لوگ ہیں, کسی اجنبی کو دیکھ لیں, عربی کو دیکھ لیں, کالے کو دیکھ لیں, گورے کو دیکھ لیں, ایشیائی کو دیکھ لیں, چائنیز کو دیکھ لیں, جاپانی کو دیکھ لیں, جو بھی آپ کو دنیا میں کورینز کو دیکھ لیں, دنیا بھر میں جو نسلیں آپ کو نظر آئیں گی ان کے خلاف ایسی واہیات قسم کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سب نظر آئیں گے, سنائی دیں گی جو آج سے پہلے کبھی کسی ایسے ڈپلومیٹک شخص کو یا پریزیڈنٹ آف امریکہ کو ایون کہ پریزیڈنٹ آف کسی چھوٹے ملک کے پریزیڈنٹ کو بھی زیب نہیں دیتی ہیں کیونکہ یہ نارمز نہیں ہوتے ہیں ریاستی سربراہوں کے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی طرح سے کسی بھی حوالے سے اس طرح کی باتیں کریں. ان کی بات کرنے کے طریقے جو ہیں وہ انوائس کے ذریعے سے ہوتے ہیں, وہ سمبولیکلی بولتے ہیں اور لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, وہ دنیا میں قسم پرسی کی بات کرتے ہیں, دنیا سے غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ وہ انڈیویجولیٹی کے اوپر بات کریں گے, وہ انفرادیت کے اوپر بات کریں گے, لوگوں کی عادتوں کے اوپر بات کریں گے یا لوگوں کی شخصیات کے اوپر بات کریں گے یا لوگوں کے ناک منہ چہرے آنکھوں بالوں کے رنگ کے اوپر بات کریں گے یا ان کی جسمانی ساخت کے اوپر بات کریں گے. یہاں تو عجیب سی صورتحال ہے, اس کے اوپر کمنٹ کرنا بھی میں کہتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ جس طرح کی ان کی زبان ہے, جس طرح کے وہ لوگوں کے حوالے سے زبان استعمال کرتے ہیں. ہمارا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال قبل یہ فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو عجیب پر, گورے کو کالے پر, کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ کسی کی خدمت کرنے پہ ہے, پرہیزگاری پہ ہے, تقوی پہ ہے. ہمارا تو یعنی کہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو ہر شخص کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی اساس پہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خلق کرتے ہیں انسان کو, تو جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ اچھا پیدا کرتے ہیں, کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی پیدا کیا ہے اچھا پیدا کیا ہے, اچھی طینت پہ پیدا کیا ہے. تو پھر برے تو ہم خود ہیں اور خود برے ہوتے ہیں یا برا آگے ہم کرتے ہیں لوگوں کو, لیکن اللہ کی طرف سے جب پیدائش ہوتی ہے تو انسان بالکل کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو ٹھیک پیدا ہوتا ہے. وہ
بے شک آپ نے دوسروں میں اور بہت اہم بات کی اس حوالے سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے, بلکہ اب ان کا ایک میڈیکل چیک اپ بھی ہوا تھا جس کے اندر ان کی یہ رپورٹ بھی آئی ہے سامنے کہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کا کچھ مینٹل ڈس آرڈر بھی ہے انہیں, جو کہ چھپائی گئی ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے. اور وہ ایک بیان تو داغ دیتے ہیں, کمنٹ تو کر دیتے ہیں, ایک ٹویٹ تو چھوڑ دیتے ہیں ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ, لیکن اس کے بعد ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں, ان کے جتنے بھی عملہ ہے, وہ سارا اس کی ہمیشہ سے اس کی تفصیلیں دینے لگ جاتا ہے, اس کی دلیلیں دینے لگ جاتا ہے, اور انہیں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سامنے بڑھتے اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور اگلا موضوع ہمارا شام کے حوالے سے ہے. شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرنے والوں کے خلاف تحقیقات تیز کی جائیں, یہ کہنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کا. اور انہوں نے کہا کہ اگر شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا تعین کر لیا جائے تو بین الاقوامی برادری اس میں ملوث عناصر کی شناخت اور انہیں سزا دینے کا مناسب طریقہ ڈھونڈ سکتی ہے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرانس میں منگل کو پیرس میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کی جا رہی ہے, اور جس کا مقصد کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے ناقابل قبول استثنا دیے جانے کے خلاف تعاون کو فروغ دینا ہے. اور سامعین بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور اگلا موضوع ہمارا شام کے حوالے سے ہی ہے. اور شام نے دھمکی دی ہے ترکی کو کہ اگر اس کے جنگی طیارے ہماری سرحدی حدود میں داخل ہوئے, فضائی حدود میں داخل ہوئے, تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا. اور یہ بات کی گئی ہے شام کی جانب سے, جبکہ اگر ہم ترکی کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف ان علاقوں کو نشانہ بنائیں گے جہاں پہ انہیں خدشہ ہے کہ ترک کرد ملیشیا جو ہے وہ موجود ہے, وائی پی جی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر موجود ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریباً 30,000 کے قریب بارڈر فورس جو ہے وہ اس کے ساتھ وہاں پر لگی ہوئی ہے, اور جسے امریکہ بھی سپانسرڈ کر رہا ہے. اور ترکی نے بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ وہاں پر ختم کرے, جس کی وجہ سے زیادہ تباہی ہو رہی ہے. اور سامعین یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے, کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں, نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں, اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک, صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ. ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامعین ویلکم بیک، پروگرام آپ سن رہے ہیں عالمی منظرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار غلام مرتضیٰ صاحب۔ اور سامعین بڑھتے اپنے اگلے موضوع کی جانب، اور بھارت کے حوالے سے ہمارا اگلا موضوع ہے، اور یہ بات کی گئی ہے کہ 21ویں صدی آ گئی ہے لیکن بھارت میں ابھی تقریباً 1.5 ارب لوگ ایسے ہیں جنہیں بیسک سہولیات ہی میسر نہیں ہیں۔ بات ہم کریں ٹوائلٹ کے حوالے سے، اور یہ بات کی گئی ہے تقریباً 47% وہاں پر لوگ ایسے ہیں جنہیں اوور آل پورے بھارت میں ٹوائلٹ نصیب نہیں ہے، اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہاں پر 50% لوگ ایسے ہیں جو بالکل اوپن ایئر یہ کام کرتے ہیں۔ اور تقریباً 2011 کا سینسس لیا گیا تھا، اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ تقریباً 63% کے قریب گھر ایسے ہیں جن کے اندر ٹیلی فون تو ہے لیکن وہاں پر واش روم نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی کی گئی ہے کہ 77% لوگ جھارکھنڈ میں ایسے گھر ہیں جہاں پر کسی قسم کی ایسی فیسلٹی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ 76.5% لوگ اڑیسہ میں ہیں، اور بہار کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بھی تقریباً 76% لوگ ہیں جنہیں یہ بیسک سہولیات میسر ہی نہیں ہیں۔ اور بھارت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور بڑے بڑے بیلسٹک میزائل کے تجربے بھی کر دیتا ہے لیکن اپنے عوام کو نہ ہی تو اس قسم کی آگاہی مہم دی ہے انہوں نے، اور نہ ہی آگے کبھی آگاہی مہم اس طرح کی دیں گے۔ اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے تقریباً 80 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں وہاں پر جنہیں بیسک پانی جو ہے صاف پانی وہ ہی میسر نہیں ہے، اور یعنی کہ بھارت کی آبادی کا بھی تقریباً 90% وہاں پر ایسا طبقہ ہے جسے یہی نہیں پتا کہ واش روم بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ان کے گھروں میں ٹی وی تو موجود ہے لیکن واش روم نہیں ہے۔ کیا کہیں گے غلام مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے؟
شرم سے سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے انسانیت کا۔
بالکل،
مودی سرکار بڑی باتیں کرتی ہے۔ یہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ روزانہ ہم خبریں خود پڑھتے ہیں، روزانہ ایل او سی پہ فائرنگ کر دیتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کر رہا ہے اور اربوں ڈالر کی ڈیل کر رہا ہے، کبھی اربوں ڈالر کی امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے دفاع کی، کبھی سامان خرید رہا ہے رشیا سے، کبھی کہیں کسی ملک سے۔ خدا کے لیے یہ اپنے ملک کی حالت مودی سرکار دیکھے، کوئی اس کو ٹویٹ کرے ڈائریکٹ مودی صاحب کو،
صحیح،
تو یہ بتائے کہ تمہارے جو لوگ ہیں وہ 49.8% پیپل ان کی جو کم از کم میڈیفیکیٹ ہو رہے ہیں وہ اوپن ایریا میں،
صحیح،
تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ اس میں سے 30-35% تو خواتین ہوں گی، ہماری بیٹیاں ہوں گی، مائیں بہنیں، تو وہ کہاں جاتی ہوں گی؟
بالکل،
اب مرد بھی جو ہیں اگر وہ بھی، تو بس یہ اس کے اوپر کیا تجزیہ کریں؟ مثلا تجزیہ کے لیے یا بات کرنے کے لیے بس شرم سے میں کہتا ہوں کہ جو یہ ریاست اتنی بڑی بات کرتی ہے، ان کو 5 سال کے لیے تمام بجٹ ختم کر کے ان کو ایک ہی بجٹ ٹوائلٹ بجٹ رکھنا چاہیے، اور ہر گھر میں ان کو بہترین ٹوائلٹ جو ہے وہ بنا کے دینے چاہیے، اور گورنمنٹ سطح پہ یہ بنا کے دینے چاہیے۔ جن علاقوں میں یہ چیز نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ این جی اوز اپنا کام کر رہی ہیں اور ان کی بھی کوششیں ہوتی ہیں کہ اس سے، لیکن ظاہر ہے کہ بڑے سسٹم بنانے میں، اب اتنی بڑی آبادی ہے جس میں 24-25 کروڑ لوگ ہیں،
بالکل،
جن کے پاس یہ نہیں ہے، ٹوائلٹس نہیں ہے، فیملیز جن کی ہے کم از کم ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، لیکن یہ 246 ملین ہاؤس ہیں، جو 247 ملین ہاؤس ہیں جن میں آپ کو یہ ٹوائلٹس کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ تو مختلف ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہے، تو کم از کم وہاں کے جو عمراء ہیں، شرفا ہیں، جو طبقہ ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، کچھ وہ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ بڑے بڑے ان کی کمپنیز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں، گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اور یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کو ختم کریں، اور جو کشمیریوں کے اوپر جو پیلٹ گنز کا استعمال کر رہے ہیں، جو وہاں پہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو 2 سال کے لیے مؤخر کریں، اور جو پاکستان کے اوپر گولہ باری کرتے ہیں اس دفاعی اسلحہ کو مؤخر کریں اور اپنے شہریوں کو ٹوائلٹ جو ہیں وہ سپلائی کریں.
بے شک آپ نے تو فرمایا بس بھارت کا یہی موٹو ہے کہ اسلحہ خریدو، اسلحے کے انبار لگاؤ، بے شک اسے سٹور کرنے کی جگہ ہو یا نہ ہو، لیکن سارا کا سارا اپنا بجٹ عام عوام کے معیاری زندگی کو بہتر بنانے کے بجائے اپنے اسلحے میں جھونک دو. اور 70% کے قریب بھارت کا اسلحہ چونکہ اوپن ایئر پڑا تھا، سارا کا سارا زنگ آلود ہو گیا اور بالکل ناکارا ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے بھارت کی اپنی دفاعی رپورٹ میں بھارت کا. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ وہی پیسہ اپنے لوگوں کا معیاری زندگی بہتر بنانے کے حوالے سے آگاہی مہم اس طرح کی چلائیں کہ آپ کو واش رومس کی وہاں پر ضرورت ہے، لوگ ٹوائلٹ کا یوز کریں، تو وہ کئی بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ کا جو ایک اصل چہرہ ہے انکریڈیبل انڈیا سو کالڈ کا وہ بھی دنیا کے سامنے آتا ہے. اور سامعین اگلا موضوع ہمارا رونگیا مسلمانوں کے حوالے سے ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ بدھ سے لے کے اب تک تقریباً 100 کے قریب مزید رونگیا مسلمان بنگلہ دیش آ گئے ہیں. اور ہم نے گزشتہ منگل کو یہ بات کی تھی کہ اب بنگلہ دیش ایک نئی ٹریٹی سائن کر رہا ہے، اس کے اندر یہ بات کی جائے گی کہ دو سال تک جتنے بھی وہاں پر تارکین ہیں، جتنے بھی وہاں پر پناہ گزین ہیں، انہیں واپس میانمار بھیجا جائے گا کیونکہ وہاں کی جو صورت حال ہے وہ بہتر ہو چکی ہے. جبکہ وہاں سے ابھی جو تارکین آئے ہیں، پناہ گزین آئے ہیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ وہاں کی فوج رکھائن میں دوبارہ سے اپنی کاروائیاں شروع کیے ہوئے ہیں اور ہم بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے آئے ہیں یہاں پہ، ہمیں یہاں پر پناہ دی جائے، واپس نہ بھیجا جائے. کیا کہیں گے سوال سے غلام مرزا صاحب آپ؟
دیکھیں جب تک کوئی ایسا کوئی حل نہیں نکل جاتا، کوئی اقوام عالم بیٹھ کے نہیں حل نکال لیتی یا وہاں کے خطے کے لوگ کچھ نہیں بیٹھ جاتے بڑے اور وہی ایسا حل نکالیں جس میں میانمار کے جو رونگیا مسلمز ہیں ان کو وہاں پرسکون انداز میں وہ دوبارہ سے اپنی زندگیاں کھڑی کر سکیں، اپنے گھر دوبارہ بنا سکیں، اپنی زندگی دوبارہ اسی طرح سے شروع کر سکیں جیسے پہلے وہ شروع کیے ہوئے تھے، پھر تو یہ ممکنات میں ہے کہ ان کو واپس بھجوا دیا جائے. لیکن جس طرح سے بنگلہ دیش ابھی کہہ رہا ہے کہ وہ نیکسٹ چند ماہ میں 655,500 جو رونگیا مسلمز ہیں ان کو باہر واپس بھجوانے کا پلان کر رہا ہے، منصوبہ بندی ہے، تو وہ واپس جائیں گے پھر وہیں پہ کام یہ شروع ہو جائے گا. ابھی تک تو نہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، نہ کوئی جنگ بندی ہوئی ہے، نہ میانمار نے کسی کو لکھ کے دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہیں کرے گا. تو ابھی تک تو وہاں پہ یہی آپ روزانہ پڑھتے ہیں، کچھ خبریں آنی کم ہوئی ہیں لیکن خبریں تو ویسی کی ویسی ہیں. تو اس حوالے سے دنیا کو، اقوام عالم کو غور کرنا ہے اور کسی ٹریٹی کے اوپر لے کے آنا ہے میانمار کو، کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے جس میں ان کی دوبارہ ایک تو وہاں پہ جو نقل مکانی ہے اس کا سلسلہ رکے، دوسرا جو وہاں سے واپسی کا سفر ہے وہ شروع ہو، اور پھر قوام متحدہ ان لوگوں کو جس طرح باقی دنیا میں مہاجرین کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کو بھی UNHCR کے ذریعے سے انہیں پیسے بھی دیے جائیں اور ان کی بحالی کا سلسلہ شروع کیا جائے اور ان کو واپس آباد کار کیا جائے وہاں پہ جس طرح سے دیگر ممالک میں دنیا کو آباد کاری کی جاتی ہے.
بے شک آپ نے جو فرمایا وہ بھی انسان ہے، انسانیت کے ناطے سے ہی، بے شک آپ کے اندر بہت زیادہ مذہبی تعصب ہے، اس سے بھی آپ بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر انسانیت کے ناطے کچھ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کی جانیں بھی بچ سکتی ہیں اور وہاں پر حالات بھی معمول کے مطابق ہو سکتے ہیں. اور سامعین ایک افسوسناک خبر بھی شامل کریں گے، ممتاز صحافی، کالم نویس اور ادیب منو بھائی آج لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. اور منو بھائی کا اصل نام منیر احمد قریشی تھا، وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے. صدر ممنون حسین نے ممتاز صحافی، کالم نویس، شاعر اور ادیب منو بھائی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی اور سوگواران خاندان سے تعزیت بھی کی. صدر نے کہا کہ ادب اور صحافت کے شعبے میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور قومی تاریخ کے حوالے سے چلیں، ادبی ورثے کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی نے بھی سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کی اور انہوں نے ادب اور صحافت کے لیے منو بھائی کی خدمات کو سراہا. اس سوال سے میں جانوں گا غلام مرزا صاحب آپ کی رائے، ایک بہت بڑا نام پاکستان کا اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں، ادب میں کافی بڑا نام، صحافت میں کافی بڑا نام، کالم نویسی میں کافی بڑا نام، تو کیا کہیں گے سوال سے آپ؟ جتنا انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے، سینئر صحافی اور اپنی عملی زندگی کا آغاز انہوں نے صحافت سے شروع کیا اور اس کے بعد پھر ڈرامے بھی لکھے، آپ نے بہت سی غزلیں بھی لکھیں، کتابوں کے بھی مصنف تھے. ڈرامہ نگاری میں سونا چاندی ان کا بہترین ڈرامہ جو تھا وہ قرار پایا، آشیانہ، دشت اور گمشدہ یہ ڈرامے تھے. کرنٹ افیئر چینل لاہور سے بھی وابستہ رہے، وہاں انالسٹ تھے. آج کل جب علالت سے قبل ایک پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے ساتھ ایز اینالسٹ وابستہ تھے اور کالم نگاری بھی کرتے تھے. بہت پیار کرنے والے, بہت ہی عمدہ شخصیت تھی ان کی. الحمدللہ ملاقات بھی ہوئی, اللہ انہیں غری کے رحمت کرے.
آمین, آمین.
تو ایک عہد تھا جو آج ہم یہ کہیں کہ ایک عہد ختم ہوا.
صحیح.
تو انہوں نے اس دور میں صحافت کی جب صحافت ایک مشن ہوا کرتی تھی.
صحیح.
آج شاید اس طرح سے صحافت کو نہیں لیا جا رہا جس طرح سے اس وقت لیا جا رہا تھا جب انہوں نے صحافت کی. ان کے دور میں صحافی اور ادیب میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تھا.
صحیح.
نارملی یعنی صحافت وہی لوگ کرتے تھے جو ادیب بھی ہوتے تھے, وہ شاعر بھی ہوتے تھے, وہ پروفیسرز بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے, بہت کچھ ان کی زندگی میں کافی. اب یہ ایک باقاعدہ پروفیشن بن گیا ہے صحافت, اور صرف ایک کام ہی یعنی کہ جو صحافت ہے وہ صحافی صحافت ہی کرتا ہے. دیگر یعنی کہ وہ اس کا ادب پڑھنے سے تو شاید تعلق کچھ لوگوں کا ہے, لیکن آپ کتابوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو شاید کسی سے پوچھیں کہ کب کتاب پڑھی تھی تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ آخری کتاب کب اور کب کہاں کون سی پڑھی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں کتابیں پڑھی اور ان کے پاس بیٹھتے تھے تو کتابوں کی باتیں تھیں اور انسانوں کی تجربات کی باتیں تھیں, یہ تاریخ کی باتیں تھیں, دنیا کے سسٹمز کی باتیں تھیں, آپ کو سماجیات آپ کو بتاتے تھے, آپ کو اقتصادیات بتاتے تھے, آپ کو دنیا کے پیرل سسٹم بتاتے تھے کہ کون سا سسٹم کہاں سے آیا, کس طرح آیا, کس سسٹم نے کس سسٹم کو ڈیلیٹ کیا. تو یہ وہ لیجنڈ لوگ ہیں. اب بہت کم تعداد ان کی پاکستان میں اب رہ گئی ہے. انہوں نے جو ان کا ادبی ورثہ ہے وہ تمام ہمارے الحمدللہ لائبریریوں میں بھی محفوظ ہے, کتب بھی ان کی محفوظ ہیں, اور ان کے جو لکھے ہوئے کالم ہیں وہ اخبارات میں محفوظ ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کو کتابی شکل بھی دے گا. کچھ کتابیں ان کی موجود بھی ہیں جو کہ ان کے اس گھر میں بھی ان کے پاس ہم گئے ہیں تو ان کے پاس ایک دو بکس ان کی اپنی لکھی ہوئی جو تھی وہ موجود تھی. تو بڑے خوش لباس اور بڑے خوش لحان شخصیت ان کی تھی. منو بھائی ایک ایسا عہد تھے جو اپنے ساتھ تمام زندگی کا جو تھا صحافت کا اثاثہ اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے.
آمین, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی نماز جنازہ نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی اور میانی صاحب میں ان کی تدفین ہوگی, اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور خاص طور پر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. اور سامعین یہ تھا آج کا عالمی منظرنامہ پروگرام. میں تھا آپ کا میزبان صہیب بن نور. اسٹوڈیو میں تشریف فرما تھے سینئر صحافی غلام مرزہ صاحب, کوآرڈینیشن کر رہے تھے مظہر جاوید, اسٹوڈیو انجینئر شہزادہ محمد جلال, پروگرام انچارج علینا طارق اور نگرانی اعلیٰ جاوید خان جدون. ابھی آپ 4 بجے خبریں سنیں گے, اس کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا سپورٹس ورلڈ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.